انسان کو کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ چاہے تو تقوی اختیار کرے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنے، اور وہ چاہے تو شر کو اختیار کرے اور پرلے درجے کی نافرمانی تک چلا جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ فألهمها فجورها وتقواها، اللہ تعالی نے انسان کو الہام فرمایا ہے فسق و فجور بھی اور تقوی بھی۔ کمزوریاں ہیں اور انسان میں کئی طرح کی کمزوری پائی جاتی ہے، ذہنی کمزوری ہے اور ذہن کے کمزور ہونے کی وجہ سے علم پر فرق پڑتا ہے۔ علم جس چیز کا نام تھا وہ ہمارے دور میں تھوڑا رہ گیا ہے، اور معلومات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، انسائیکلوپیڈیا علم کا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں تو علم تو کم ہوتا ہے، البتہ کوئی نہ کوئی کلپ اس میں ضرور آ جاتا ہے۔ اور علم تو خیر کیا حاصل کرتے، وہ معلومات کا انبار جو اس میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے اس میں کھو جاتے ہیں اور علم کا راستہ اور دشوار اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنا، اپنے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی سند ڈگری حاصل کر لینا، جو اعلی درجے کے تعلیمی اداروں میں ہے وہ اب تک ہے، عین ممکن ہے کہ اس سائنٹسٹ سے جا کر کوئی پوچھے کہ کل دوپہر کیا کھایا تھا تو شاید اسے یاد نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے فیلڈ پر بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک گھنٹے کی گفتگو 10-10 سال پر محیط ہوتی۔ تو ذہنی کمزوری ہوتی ہے اور علم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ درماندگی عقل کی، اور عقل ہر چیز کا احاطہ کر بھی نہیں سکتی، اور کئی مقامات پر خبر پر اعتبار ضروری ہے اور عقل وہاں پہنچ کر عاجز آ جاتی ہے۔ یہ جو خبر ہے اس کی تصدیق ضروری ہو جاتی ہے اور عقل کو وہاں دخل کا موقع نہیں۔ اسی طرح انسان ان چیزوں میں گھرتا ہے اور اپنی کمزوری کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں یہ اسے بندگی کے درجے سے نہیں نکالتی۔ اب ذہنی کمزوری ہے، صحت کی کمزوری ہے، علم اس نے تھوڑا حاصل کیا ہے، حتیٰ کہ عمل میں بھی تھوڑا ہے، تو یہ سب چیزیں اسے خدا کی بندگی میں سے نہیں نکالتی۔ حتیٰ کہ بیمار جو پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے علم کے باوجود اپنے اس بندے کی شان کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کی نظر میں بھی پوچھتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کا یہ عمل ہمیشہ آتا تھا تو وہ کہاں ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سفر کی وجہ سے, اور یا پھر عرض کرتے ہیں کہ یہ اپنی بیماری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہی اجر لکھو جو یہ ہمیشہ کرتا رہا, کیونکہ یہ بہت ہی کم درجے کی بات ہے کہ میرے بندے نے سفر میں اور اپنے گھر میں مجھے یاد رکھا, اور اب سفر میرے بندے نے صحت میں اور میرے بندے نے اپنے گھر پہ مجھے یاد رکھا, اور جب اسے سفر پیش آیا یا بیمار ہو گیا تو میں اپنے بندے کو بھول جاؤں. اس لیے بیماری بھی ایک کمزوری ہے, لیکن وہ اللہ کی بندگی سے باہر نکالنے والی چیز نہیں ہے. تو کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انسان کمزوری کی حالت میں بھی بندگی سے باہر نہیں نکلتا, کیونکہ عبادت اس آدمی کے ذہن میں اور خدا کی بندگی اس کے وجود میں ایسی سما جاتی ہے کہ وہ آدمی مسلسل وہاں سے ایک فیض پاتا رہتا ہے. اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, اور اگر وہ نہ بتاتے تو کسی کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے تھے, وہ جہان بھی نہیں کھل سکتا تھا. تو ان میں سے ایک انسان کا وجود جو ہے, اور اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے جو چیزیں ہیں, وہاں نہ عقل کی رسائی ہے نہ کسی اور چیز کی, محض نقل ہے. اور نقل سے پتا چلتا ہے کہ معاملات کیا ہوئے. چنانچہ طبرانی کی روایت میں آتا ہے, ایک آدمی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کے گھر میں بچے کی ولادت متوقع ہے. تو پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا, تو اس نے کہا اللہ کے رسول, میرے ہاں ظاہر ہے کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا, مگر ابھی تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اور یہ بات اس لیے غالباً ارشاد فرمائی کہ ایک نئی چیز کی اطلاع دیں اور خبر دیں, اور یہ چیز نبوت کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی, کیسا ہوگا وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یا مجھ پہ ہوگا یا میری بیوی پہ ہوگا, بچوں کی شبیہ ایسے ہی ہوتی ہے. اس وقت علم نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم نہیں جانتے کہ بچہ اپنی پیدائش سے پہلے اپنے سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے اس کے باپ دادا تھے سب کی صورتوں کو دیکھتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اور غالباً اس لیے ارشاد فرمائی ہوگی کہ وہ بچے کو شاید اختیار دیا جاتا ہوگا کہ وہ کسی شکل صورت کو پسند کر لے. غالباً یہ حدیث پہ ہم عرض کر رہے ہیں, باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر یہ نہیں تھا تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری رائے کی کوئی وزن اور اہمیت نہیں. لیکن وہ چیزیں پیش آتی ہیں, اس سے ملتی جلتی ہے وہ بات جو ایک مرتبہ آپ سے عرض کی تھی کہ آیان ثابتہ میں ابن عربی رحمت اللہ نے جو کہا کہ آیان ثابتہ میں اسے کفر اور اسلام پہ اختیار دیا جاتا ہے، اور اسے پیدائش کیا روح کی پیدائش پر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے یہ اسلام ہے، تم جس چیز کو چاہو قبول کر لو، اور وہ جس چیز کا انتخاب وہاں کرتا ہے وہ یہاں پیش آتی ہے۔ تو ذوق اور کمزوریاں یہ سب انسانی فطرت میں ہیں، اور انسان جو مرض کا علاج کرتا ہے تو در حقیقت وہ کمزوری کو دور کرنے کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ جو سائنس نے ترقی کی ہے اور وہ اس درجے تک پہنچے ہیں کہ وہ جینز میں تبدیلی کر دیں اور وہ وہاں سے اس چیز کو ہی نکال لیں جس کی وجہ سے شوگر ہے، جس کی وجہ سے فالج وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ شریعت کوئی قدغن اور پابندی لگاتی ہو۔ رکاوٹ کیا؟ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں وہ دور دیا جس میں بہت سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف بندوں نے محنت کر کے چیچک کو ختم کر دی، اب وہ اس کے پیچھے پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو ایک چیز ہے پاکستان میں جس پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، پولیو کو ختم کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آ رہی ہیں اور ان میں مذہب کوئی رکاوٹ بنتا بھی نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور پھر اس پہ حکم فرماتے تھے کہ یہ چیز درست ہے یہ ٹھیک ہے۔ بڑا لمبا موضوع ہے، تو اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس بچے کے سامنے اس سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے اس کے آبا و اجداد تھے ان کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں، اور غالباً یہ اس لیے فرمایا ہوگا کہ بچے کو کوئی چیز پسند آتی ہوگی۔ تو اختیار انسان کا بہت وسیع، ایسے ہی ذوق ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کسی آدمی میں ذوق ہی نہ رہے تو وہ وہم میں مبتلا ہے کہ میں انسان ہوں۔ جس انسان میں ذوق نہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہم ہو گیا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہے، حالانکہ اصل انسانیت کے تقاضوں میں سے ایک ذوق ہے۔ ذوق کہتے ہیں اپنے آبجیکٹ کی تاثیر کو سمیٹنے اور محسوس کرنے کی حس، ذوق یہ کہ جس کا آبجیکٹ ہے اس کو وہ محسوس کرنے کی حس رکھے۔ ایک آدمی کا آبجیکٹ کانٹا ہے تو وہ کانٹے کو ایسے خوبصورتی سے دیکھتا ہے یا اظہار کرتا ہے یا اس کا سکیچ بناتا ہے، اس آدمی کا ٹیسٹ ہے، اس کا ذوق۔ ایک خاتون کڑھائی کرتی ہوں گی کسی زمانے میں، اب تو شاید یہ بھی ختم ہو گیا، پھول بناتی ہیں، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، وہ جانتی ہیں کون سا رنگ اس میں کس جگہ مناسب رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ذوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انسانی فطرت سے لے کر اس کی مکمل دینداری تک خوبصورتی اور بدصورتی یہ اس کے ذوق میں کام کرتی ہیں۔ یہ ذوق انسانی فطرت سے لے کے اس کے دیندار یا بددین ہونے تک اس کا ذوق کام کرتا ہے، اور ذوق کے بڑے مظاہر ایک حسن ہے اور ایک بدصورتی، یہی ہے نا۔ انسان دیکھتا ہے کہ پتھر کیسے لگایا گیا ہے، یہاں پر رنگ کون سا استعمال کیا گیا ہے، تو برتر ذوق کا آدمی کہتا ہے نہیں یہ نہیں تو یہ مناسب ہوتا، وہ کہتا ہے جی کیا کریں یہاں رنگ ہی ختم ہو گئے تھے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ پردہ نہیں، یہ ساری چیزیں ذوق سے تعلق رکھتی ہیں. انٹیریئر ڈیکوریٹرز جو ہوتے ہیں یہ ان لوگوں میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اگر ذوق صحیح ہو تو پھر وہ اللہ کے انعامات کو بہتر طریقے پر استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر کسی انسان میں ذہنی طور پر ہوں اور وہ ذوق اور ٹیسٹ ڈیویلپ کر سکتا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی پہنچ کر اس کا اظہار ہوتا ہے. کمزوری ذوق کی وہ وہاں بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ذوق کا حسن وہ بھی وہاں ظاہر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ذوق پہ مبنی ہیں. ایک آدمی جس نے تعلیم اور تہذیب نہیں سیکھی اس کا، اور ایک آدمی جس نے ان سب چیزوں کو سیکھا ہے اس کا فتویٰ مختلف ہو جاتا ہے. فتوے میں فرق پڑ جاتا ہے، دینی صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے، عبادت میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ذوق کی کمی بھی اللہ کی بندگی سے نہیں نکالتی. ذوق، گہرائی میں سوچنا، اور جسے کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس، چیز کے اندر سے گواہی کا مل جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم یہ چیز موجود تھی، پوری طرح چکنے اور پوری طرح حالات پر غور فرمانے والے تھے. اللہ کی بندگی سب سے زیادہ ان میں تھی، اسی لیے خدا انہیں خود بھی کہتا ہے کہ میرے بندے. سلام بن ابو الحقیق ایک یہودی تھا، اور اس کو مارنا ضروری تھا، تفصیلات ہیں اس کی بہت سی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا پانچ آدمیوں کو اور فرمایا کہ یہ شخص اس کا قتل ضروری ہے. اگرچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے رحمہ اللہ ان روایات پر بحث کی ہے، لیکن وہ ایک موضوع الگ ہے کہ یہودیوں کا یہ سردار تھا، اسے کیوں قتل کیا گیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور پانچ آدمیوں نے اپنی تلواریں اس پہ ماری، اور پانچوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے اسے قتل کیا. جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اس کا کام تمام کر دیا، اور ہر ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میری تلوار سے، میری تلوار سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ وہ تلواریں لے آؤ جن پہ خون لگا ہے اور جن پہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلواریں لائی گئیں، آپ ایک ایک تلوار کو دیکھتے رہے، اور عبداللہ ابن انیس کی تلوار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس سے وہ مرا ہے، اسے تو حقیقت میں قتل اس نے کیا ہے. اور دلیل کیا دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب بات ہے، جب اپنی طرف سے کوئی کام فیصلہ کرنا ہوتا تھا، یہ تو وہی یقیناً آئی ہوگی کہ اس کا قتل ضروری ہے، لیکن اب اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ پانچوں میں سے کس نے کیا ہے، یہاں جب بھی آپ اپنی طور پہ اجتہاد فرماتے تھے، عقلاً کوئی بات فرماتے تھے، تو اس کی دلیل بھی دیتے تھے، اور وہی جب آتی تھی تو پھر اس کی کوئی دلیل نہیں، کبھی دے دی کبھی نہ دی. اللہ کا حکم ہے بس، اللہ نے کہا ایسے کرو. تو عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کی تلوار کو دیکھا اور آپ نے فرمایا قتل تو اس تلوار نے کیا. آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں، اس پہ غذا کے اثرات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تلوار کو مارا ہے پیٹ پہ، اور وہ معدے تک پہنچی ہے، اور جو غذا اس نے کھائی تھی اس کے اثرات اس تلوار پر موجود ہیں. آپ نے ان کو متعلق فرمایا کہ اس کو اصل میں تو قتل کرنے والی تم ہو. ایک شہادت مل گئی، ایک گواہی مل گئی. انسان بہت سی چیزیں ایسی نہیں جانتا، اور چونکہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے نا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور جو ان کے نام پہ گردن کٹانے کو تیار ہیں، ان سے بھی پوچھ لو کہ غزوہ خندق کب ہوا تھا اور احد کب ہوا تھا اور کیا چیزیں پیش آئی تھی، کچھ خبر نہیں ہے، لا علمی ہے. حالانکہ ان کی سیرت طیبہ کا علم ہونا، ان کے طریقہ کار پہ غور کرنا، وہ کیسے فیصلے فرماتے تھے اور کیا چیزیں ان کے پیش نظر تھیں، ان چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ بھی وہ کتنے بلند مقام پر فائز. حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا ان سے، اور زید بچے تھے، مکہ مکرمہ میں آئے تو 9 سال کی عمر میں وہ بکے. اور خریدا کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ورقہ ابن، نہیں وہ تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا حزام سے، اپنے بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، کہ میری شادی ہو رہی ہے اور مجھے اپنے شوہر کو کوئی تحفہ دینا ہے تو کیا چیز دوں؟ انہوں نے کہا آپ پیسے دیں اور میں ایک غلام خرید لاتا ہوں اور وہ بچہ گھر کے کام کر دیا کرے گا، آپ کو اور آپ کے شوہر کو آسانی رہے گی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید پیش کیے گئے، اور یہ 9 برس کے تھے، یمن سے انہیں اٹھا لائے تھے، اور بردہ فروش انہوں نے لا کے مکہ میں بیچ دیا تھا. مکہ سے یہ اطلاع کہیں پہنچی یمن کے، تمہارا بیٹا وہاں دیکھا گیا، تو وہ آئے اور انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو واپس لے جانے کی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی اور تحمل سے فرمایا کہ زید آزاد ہے، آپ اسے جب چاہیں لے جا سکتے ہیں. لیکن زید، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ خوگر ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے، اس نرمی مزاج کی، تو انہوں نے اپنے والدین سے انکار کر دیا، ان کا نہیں، میں بس یہیں رہوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا تعلق ہو گیا کہ اس نے اپنے والدین اور گھر کو چھوڑا اور میرے واسطے یہ رایا. گورے چٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی ام ایمن رضی اللہ عنہ سے کر دی. 25-26-27 برس کے خود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 10-11 سال کے تھے. تو آپ نے اپنے والد کے ترکے میں ایک بچی پائی تھی، وہ باندھی تھی، ام ایمن، برکہ ان کا اصل نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید نے تمہاری شادی، میرے والد عبداللہ جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں دنیا میں، ان میں ایک بچی بھی تھی اور اب وہ بڑی ہو گئی ہے، میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر رہا ہوں. زید رضی اللہ عنہ نے کر لی. ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اسامہ. تو زید بن ثابت کے بیٹے اسامہ جب پیدا ہوئے تو ان کا رنگ سیاہ تھا. اب کسی منافق نے، ظاہر ہے کہ تہمت لگائی، اس کا باپ اتنا گورا اور بیٹا اتنا کالا، یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی. اب وہ تردید ایمان والوں کے لیے کافی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے گھر، اور چہرہ مبارک خوشی پھوٹ رہی تھی چہرے سے، اتنی مسرت، اتنی خوشی کا چہرہ، مسکراتے ہوئے، بہت ہی زیادہ حشاش بشاش. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے، آپ بہت خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا تم دیکھتی نہیں، میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اسامہ اور زید، باپ بیٹا دونوں اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ ان کے سروں کو ڈھانپے ہوئے تھی، اور سر سے گھٹنوں تک کی لمبی چادر تھی کہ باپ بیٹا اس طرح لیٹے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو، مجزز ایک آدمی تھا اور یہ بہت قیافہ شناس تھا، مجزز مدلجی، مدلج ایک قبیلہ تھا، اس کا یہ مانا ہوا کہ آفاشناس تھا، وہ دیکھ کے چیزوں کو فیصلہ کر دیتا تھا کہ یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے، یہ جیسے کھرا نکالتے تھے تو کھرا دیکھ کے وہ یہ فیصلہ کر دیتا تھا کہ جانور کن کن راستوں سے گزرا ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے علوم مسلم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں لیٹے ہوئے تھے، چادر ایسے اڑی ہوئی تھی، اور مجزز آیا اور اس نے صرف پاؤں دیکھے ان دونوں کے، اور کہنے لگا کہ دونوں پاؤں ایک ہی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی باپ بیٹا۔ باپ جو ہے میں اتنا خوش ہوں اس بات پہ کہ لوگ جھوٹ بکتے تھے، دیکھو اس نے بھی کہہ دیا کہ باپ اور بیٹا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے ذوق پر بھی مبنی ہوتی ہیں۔ عرب بہت ایسی چیزیں کرتے تھے، قیافہ شناسی، نظر لگانا، کئی کئی عربوں میں ایک مستقل قبیلہ تھا جو نظر لگاتا تھا، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، کئی کئی دن بھوکا رکھتے تھے اپنے بچوں کو، اور بچہ جب بھوک سے تڑپنے لگتا تھا تو کہتے تھے جاؤ اور اس دشمن کو دیکھو اور اس نیت سے دیکھو کہ تم اسے کھا جاؤ گے۔ وہ نظر میں ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ بندہ پھڑک جاتا تھا۔ اکبر بادشاہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اکبر بادشاہ نے مستقل، ہر اکبر نہیں، سارے لوگوں نے ایسے مستقل لوگ رکھے ہوئے تھے جو زمین پر کان لگاتے تھے اور رپورٹ دیتے تھے کہ اتنے ہاتھی آ رہے ہیں، اتنے گھوڑے آ رہے ہیں، اتنے افراد آ رہے ہیں، اور جنگ میں یہ سامان لایا جا رہا ہے۔ یہ سب ذوق کے ساتھ ساتھ اس ٹریننگ پہ بھی تھا، لیکن یہ ذوق اللہ کی بندگی سے آدمی کو ترقی بھی دیتا ہے اور نکالتا بھی۔ مگر جو چیز نہیں، غلط ہو گیا، یہ ذوق اللہ کی بندگی میں ترقی بھی دیتا ہے اور تنزل بھی دیتا ہے، نکالتا نہیں ہے۔ بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی اللہ کی بندگی سے نہیں نکلتا۔ ولایت، خدا کا قرب اور خدا کے ساتھ تعلق، احمق سے احمق آدمی بھی ہونا اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مثالیں ایسی تھیں کہ وہ آدمی اعلی درجے کی بجائے ایک عام درجے کے دماغ میں ہے اور اس کا اللہ سے تعلق سارے کا سارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ اب آپ سوچ کے فرق کا اور سمجھ کے فرق کو دیکھیں کہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے الگ ہو جائیں۔ روزہ رکھو، یہاں تک کہ سفید اور سیاہ دھاگے الگ ہو جائیں، مراد آسمان میں صبح صادق کی سفید دھاری نظر آنے لگے۔ ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی کو دشواری نہیں آئی کہ اس آیت کو وہ سمجھ پائیں، سب جانتے تھے کس سے مراد یہ۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ صبح سورج چڑھے بھی کھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، ان کا اللہ کے رسول روزہ تو میرا ہے، اگر یہ جو آپ نے فرمایا سیاہ اور سفید دھاگے الگ ہو جائیں تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید دونوں دھاگے رکھے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ جب یہ الگ ہو جائیں گے تو پھر میں روزہ بند کر لوں گا۔ اب یہ بھی ایک سمجھ ہے نا، اللہ کی بندگی میں یہ سب کھپتا ہے، اور اللہ کی بندگی میں یہ سب چیزیں خدا کے ہاں قابل قبول ہیں۔ ایک رکاوٹ جو خدا کی بندگی میں پیش آتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو خدا کی بندگی میں پیش آتی ہے نا، اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ جیسے ارجنسی ہو جاتی ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، اس طرح اس کو اپنی شخصیت سے دور کرنا چاہیے۔ وہاں پہنچ کے ذوق، عقل، یہ سب بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس انسان کو گناہ میں لطف آنے لگے اور اس گناہ کے لطف کے لیے وہ کوشش کرنے لگے، یہ شخص اللہ کی بندگی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ گناہ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع تلاش کرنا ایک وقتی کمزوری ہے. وقتی کمزوری میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پری پلان کوئی گناہ نہیں ہوتا. وقتی طور پہ غصہ آ گیا, اترا تو اسے ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کیا, اور وہ بے اختیار بھی ہوتا ہے, نہ اس کی پلاننگ کرتا ہے نہ اس کا اختیار ہوتا ہے اس میں. لیکن اپنے اختیار سے پلاننگ کر کے گناہ کا لطف اٹھانے کے لیے گناہ کرنا, یہ اللہ کی بندگی سے اس قدر جلدی نکالتا ہے جیسے ایمان سے آدمی کفر کی طرف چلا جائے. یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے کہ لذت پرستی, اور وہ چاہے کہ گناہ کرے اور اس سے لطف اٹھائے, اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس حالت گناہ میں اگر کوئی اسے اللہ کی یاد دلا دے تو قتل کر دے, مار دے, حتیٰ کہ اللہ کا خیال بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے کہ کیوں اس وقت خدا یاد آیا. داغ دیلوی نے کہا ہے نا کہ ہائے کمبخت کو اس وقت خدا یاد آیا. یہ جو چیز ہے نا, گناہ کو پلاننگ کے تحت کرنا اور اس کی لذت طلب جستجو, یہ چیز آدمی زبان سے اللہ کا اقرار کرتا ہے مگر حال اس کا یہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرے نام تک سے نفرت ہے. یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا. کوئی مفتی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا, نہ دینے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے. نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, مگر ان ساری چیزوں کے باوجود اس کی یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے نا, یہ اخلاقیات اسے خدا کے دین سے نکال دیتی. سب سے بڑا اخلاقی جرم یہ ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. اس لیے اس کی تنہائی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی بجائے اس کی تنہائی اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے پلان کو پورا کر سکے. آپ یہ ظلم نہیں دیکھتے کہ باپ تنہائی چاہتا ہے, اس لیے نہیں ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے. وہ تنہائی اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے یہ جو اس کا استعمال کرنا ہے نا, اس کو حتیٰ کہ اپنی اولاد آ جائے تو بچے کا آنا ناگوار گزرتا ہے. کوئی دکھ بنتی ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اس سے محبت ہونی چاہیے. اس نے گناہ کو ڈسٹرب کیا نا. آدمی سوچے یہ حیوانیت کا درجہ کیا ہے. تنہائی کو بڑھا دیا ہے, تعلق کو انقطاع ہو گیا ہے. تنہائی حقیقتاً تو وہ اللہ کے ساتھ ہے جس میں آدمی خود کو بھی فراموش کر دے, یا پھر تنہائی وہ ہے کہ اسے کوئی اسے خوف نہ ہو کہ دروازہ کھول کے کوئی اچانک اندر آ گیا, بغیر دستک دیے اندر آ گیا تو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. وہ جو پورا اہتمام ہوتا ہے دروازوں کے بند کرنے کا اور کسی کو اطلاع نہ کرنے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے, اور اس میں کوئی اللہ کی یاد, کوئی چیز, حتیٰ کہ اذان شروع ہو جائے مسجد میں تو عذاب ہو جاتا ہے کہ یار اس وقت اس نے اذان دینی تھی, کیا مصیبت ہے اتنی دیر تک اذانیں دیتے رہتے. یہ اخلاقی جرم ہے, اس کو اپنی شخصیت سے نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ چیز اسے استغفار کی طرف لائے, اللہ سے معذرت کی طرف لائے, اللہ سے معافی کی طرف لائے. یہ احساس ہو کہ میرے بچے ہیں, میری اولاد ہے, انہیں محبت ہے, تعلق ہے, کمرے میں آ گئے ہیں, نا سمجھی سے آ گئے ہیں یا سمجھداری سے آئے ہیں, انہیں ایک چیز پیش آئی ہے, الجھن ہے, حل کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ گناہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس لیے پھر غصہ آتا ہے. بیوی اور شوہر کا حال کبھی ایسے ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس گناہ کی لذت ہے جو بے اختیاری سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، وقتی جذبے سے، وقتی طور پر کوئی چیز غالب آ گئی، نہ پلاننگ تھی نہ کوئی ارادہ تھا، اچانک ایک چیز پیش آ گئی، وہ تو پھر نماز سے بھی دھل جاتی ہے، وہ تو پھر وضو سے بھی دھو دیتا ہے، پھر اللہ تعالی کے ساتھ ہمیشہ اس بات کا تعلق رکھنا چاہیے کہ اے خدا ایک مرتبہ معافی مانگ لی بس معافی ہو گئی، نماز پڑھ لی بس معافی ہو گئی، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو گناہ پوری پوری پلاننگز کے تحت ہوتے ہیں نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آدمی اپنے حال سے بتاتا ہے کہ مجھے اللہ سے نفرت ہے، اللہ کی باتوں سے نفرت ہے، اس وقت کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اس وقت کوئی میرے پاس نہ آئے، ہونا کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے یہ جو حوس پرست اور لذت پسند منافق پیدا ہو گئے ہیں نا بہت سے، حوس پرستی ہے، لذت پسندی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی، اور پھر اگر وہ جماعت سے پڑھنے لگے تو پھر تو اس جیسا نیک شاید شہر میں کوئی نہیں، جماعت سے بھی نماز پڑھنی ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، خدا کے ساتھ تعلق کو بھی نہیں چھوڑنا، اور مسجد کے اندر اور عین حالت نماز میں بھی گناہ کی پلاننگ۔ یہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ نہیں جانتا کہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام جس چیز کا نام ہے حقیقت میں وہ اخلاقیات ہے، دین جس چیز کا نام ہے وہ اس بات پہ پہنچ کے کتنی تعریفیں کریں جتنی آپ چاہیں ہم آپ سے عرض کریں، بندگی کیا چیز ہے؟ بندگی میں، نماز میں بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور تلاوت میں اللہ خود اپنے بندے کے پاس آتا ہے، یہ بندگی ہے۔ خدا خود کلام فرماتا ہے، خدا خود بتاتا ہے یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اچھا دیکھو ہمیں ایسے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ایسے اچھے لگتے ہیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پہنچ کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو سورہ فاتحہ کی یہ آیات پڑھتے تھے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ کہ یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ احسان کی کیفیت میں رہتا ہے، اور احسان کی کیفیت میں انسان ایک خاص ہوتا ہے اور ایک وہ فریضہ ہے۔ عام معاشرت میں جب رہے تو یہ خیال رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بس سادہ سی بات، لوگوں سے ملنے جلنے میں، سودا کرنے میں، لوگوں سے گفتگو کرنے میں، لوگوں کے ساتھ جتنے زندگی کے معاملات ہیں اس میں یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب عبادت میں ہو، حج ہے، نماز پڑھنی ہے، سب سے بڑا مظہر نماز، اور جب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس وقت یہ غالب رہنا چاہیے کہ اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں یہ تصور نہ رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو کیسے دیکھ رہا ہوں؟ بس خدا 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 میرے سامنے ہے۔ اس کیفیت کی نماز انسان کو بدل دیتی، مخلوق میں اس کا تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور عبادت میں اس کا تصور کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بندگی ہے۔ اور یہ اتنی گہری بندگی ہے کہ آدمی 6 مہینے سال اس کی پریکٹس اگر کرے گا نا تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ جو لوگ گناہوں کی باقاعدہ پلاننگ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، ایک تو تباہی یہ پھر جاتی ہے کہ لذت پرستی، اور دوسری تباہی یہ آ جاتی ہے کہ معاشرت میں تباہی آ جاتی ہے، اس انسان کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے کی شخصیت کے دو مختلف پہلو اختیار کر لیتے ہیں، نفاق آیا یا نہ آیا۔ اس وقت اس لیے یہ جو امت کے بڑے نعرے لگتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں، فرد اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے اور اس کو خبط ہو گیا ہے پوری امت کو ٹھیک کرنے کا، یار وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خدا تم سے تو تمہارا پوچھے گا نا، خود کس سطح پہ کھڑا ہے، خود اس سطح پہ آنا چاہیے. اس لیے جب وہ خود اس سطح پر نہیں ہوتا، پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی اور کرے، تو پھر اور سہارے، اور چیزیں، پھر وہ خیالات کی دنیا، پھر وہ کرامتوں کی دنیا، کشف کی دنیا، ایک عذاب ہے پورا وہ بھی. آدمی کو چاہیے کہ وہاں اس مجلس میں جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ جتنے دائرے تصوف کے بنے ہوئے ہیں ان دائروں میں جہاں شیخ کی کرامات اور کشف اور ان کی بڑائی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی، خود بھی بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی ان حلقوں سے بچانا چاہیے. یہ سارے آپس کے تعلقات محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تعلق ہے بس. آدمی پوچھتا ہے آپ نہیں تشریف لائے، ملے نہیں اتنے عرصے سے، نصیحت کرتا ہے، نصیحت سنتا بھی ہے دوسروں سے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو کوئی بڑے درجے کا آدمی مان لیا گیا ہر وقت وہ نصیحتیں کرتا رہے اور کسی کی نہ سنے. عام سادہ زندگی، بالکل بے تکلفی کا ماحول، یہ جتنے ہمارے یہاں تصوف کے حلقے رائج پا گئے ہیں ان میں جاؤ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوائے ایک موضوع کے اور کوئی موضوع ہی نہیں رہا، اور یہ کہ ہمارے شیخ ایسے اور حضرت ایسے اور حضرت کی یہ کرامات اور حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے، اللہ تعالی کا ذکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، کوئی سیرت، کوئی تفسیر، کان ترس جاتے ہیں ایک آیت کی تفسیر کے لیے اور ایک حدیث کی تشریح کے لیے. ایسے حلقوں میں تباہی ہو جاتی ہے، انسان ذہنی طور پہ برباد ہو جاتا ہے، بالکل نہیں جانا چاہیے. اللہ کی بندگی اصل ہے، خدا کی عبادت اصل ہے، اس بندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس بندگی میں نقص بھی ہوتا ہے، اس بندگی میں عروج بھی ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کے اور جہنم سے آخری آدمی جس کو نکالیں گے نا، یہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں. بس کمی بیشی لازمی بات ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان اور تعلق ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بلند و بالا چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش جب آپ جنت میں جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، تم میرے ساتھ نہیں ہوگے؟ یہ محبت ہے، سادگی ہے. اب سیرت پڑھیں، سوائے اس کے کہ آخری ایک دو سال ایسے گزرے جس میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے، یعنی ہزاروں کے حساب سے لوگ ہو گئے تھے. فتح مکہ میں تو 10,000 تھے، پھر جو اسلام کا دروازہ کھلا ہے تو پھر تو وہ لاکھ سے زیادہ ہو گئے تھے. کم سے کم روایت بھی 1,08,000 افراد کی آتی ہے. اور کتنے مٹے ہوئے لوگ تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیں، جنہوں نے ان لوگوں کے نام پتے سب چیزیں لکھی ہیں، حتیٰ کہ ان کا نام بھی شامل کیا ہے جنہوں نے بس اتنا پتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ زیادہ کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ 9,000 کہہ لیں تو بھی مناسب، پتہ ہی نہیں باقی لوگوں. کوئی شہرت نہیں، بڑے سے بڑا کام کر کے بھی کسی چیز کی ایسی تمنا نہیں، کچھ نہیں. جرت، اخلاقی جرت، محبت، تعلق، یہ سب چیزیں تھیں. لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کہ من فیکم محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کون ہے؟ تو لوگ کہتے تھے یہ ہیں. وہ کہتا تھا ھذا الابیض، یہ گورا چٹا، یہ جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے، اچھا یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امتیاز تھے. آخر پہ جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کیا کہ اللہ کے رسول اب مشکل پیش آتی ہے, لوگ بہت زیادہ ہو گئے, ہم آپ کے لیے ایک چبوترہ بنا دیتے ہیں, آپ اس پہ تشریف فرماؤ تاکہ لوگ آتے ہی پہچان لیں کہ یہ جو بلندی پہ بیٹھے ہیں یہ ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ چیز ہے بس. اس سے آگے بڑھ کے پھر وہ جو اپنے اخلاقی معائب ہیں ان پہ کوئی پردہ ڈالے رکھے, ان کو کوئی نہ چھیڑے نہ کوئی بات کرے, اور جو خود اس میں اس شخصیت میں اخلاقی معائب ہیں اس پہ بھی پردہ. وہ پردہ کس طریقے سے جی؟ وہ کرامت ہو گئی, وہ علم ہو گیا, وہ یہ چیزیں ہو گئیں, یہ چیزیں ہو گئیں. یہ دین تھوڑا ہی ہے. اللہ کا دین تو اس سادگی کے ساتھ جینے کا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی تھی. بس کوئی امتیازی نشان نہیں ہے, کوئی عہدوں کی بحث نہیں ہے, کوئی ایسی جد و جہد اور تحریک نہیں ہے. ایک حدیث نے بند باندھ دیا تھا, عین ممکن تھا کہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے. وفات سے پہلے چند دن پہلے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے میری مدد کی تھی, میرے انصار میرے پاس آؤ. نماز کے بعد جمع ہو گئے, آپ نے فرمایا مسجد سے سب لوگوں کو فارغ کرو, صرف وہ ٹھہر جائیں جنہوں نے مجھے پناہ دی تھی اور میری مدد کی تھی. وہ ٹھہر گئے. ایک جملے نے پوری سیاست کا رخ تبدیل کر دیا. آپ نے فرمایا انصار سنو, تم کم ہو جاؤ گے اور تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں مہاجرین اور کے لوگ ان کی تعداد قبائل کی زیادہ ہو جائے گی. اور انصار تم سنو, تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جیسے قمیص اور بنیان ہوتی ہے جسم سے چپکی ہوئی, تم میرے لیے ایسے ہو اور باقی لوگ میرے لیے قمیص کی طرح. پھر فرمایا انصار تمہارے لیے بھی خیر, تمہارے بچوں کے لیے بھی, تمہارے بچوں کے بچوں کے لیے بھی. بہت دعائیں فرمائیں. پھر اس کے بعد فرمایا انصار میں تمہیں ایک بات کہوں, تم دیکھو گے کہ میرے بعد جب عہدوں کی تقسیم ہوگی نا تو تم لوگوں کو کم عہدے ملیں گے, تو تم کیا کرو گے؟ ایک لڑکا اٹھا, اس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا اللہ کے رسول ہم سیدھا کر دیں گے جو ہمیں بلائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صبر کرنا, حتی تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ میرا وعدہ ہے حوض کوثر پہ میں اور تم ملیں گے. بس ساری بات ہی ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی, یہ حکیم ابن حزام وغیرہ باقی لوگ یہ عہدے لے کے گھروں پر جاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کام کرو ہمارے ساتھ مل کے. وہ کہتے نہیں, حضرت نے وعدہ فرمایا تھا کہ حوض کوثر پر ملیں گے, بس کافی ہے ہمارے لیے. پھر ساری تربیت ہی تو تھی. اس لیے یہ جو طلب ہے, یہ جو چیز ہے, ہمیشہ انسان جانے کہ بے وقوف آدمی بھی اللہ تک پہنچ جاتا ہے, بندگی سے باہر نہیں نکلتا, نہ اللہ اسے نکالتا ہے. کم علم آدمی بھی اللہ تک پہنچتا ہے. نبھا لی نا, جب انگریز نئے نئے آئے تو وہ ہندوستانیوں کو تانا دیتے تھے کہ تم کم عقل لوگ ہو, بے وقوف ہو, اور علماء کو کہتے تھے کہ تم میں تو بالکل تعلیم پائی ہی نہیں جاتی. علماء میں علم نہیں پایا جاتا تھا, لیکن نبھا لی نا, اب تک علم چل ہی رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. ہندوستانی سارے بے وقوف تھے, لیکن بے وقوفوں نے آخر آزادی حاصل کر کے کسی بھی طرح اپنے ملکوں میں الگ الگ ہو گئے نا, نبھا لی. لیکن اب جو دنیا میں ٹرینڈ چینج ہوا ہے تو نئے سے نئے طریقے یہ ہیں کہ کن کاموں میں لذت ہے اور مزہ ہے. بس اس چکر میں پڑ گئی. یہ اتنی مہلک چیز ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ نبوت کا دور جب گزرا تو فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد اگلی نسل جو آئی ہے تو تم دیکھو فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد اگلی نسل جو آئی ہے اضاء الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلی چیز جو اپنے دین میں ضائع کی وہ نماز تھی. نماز ہے کیا؟ وہ بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے، بندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. وہ وردی ہے، ایک آدمی نے پہنی بھی ہے، اب اس وردی والے کو جو چھیڑے گا نا تو اس کا مطلب ہے وہ پورے محکمے کو چھیڑ رہا ہے. نماز یہ ہے، وہ خدا کا وہ قرب ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے. ایسے ہی نہیں تھے کہ چڑیا آ کے بیٹھ گئی، پرندے آ کے بیٹھ گئے، وہ اتنا ساکت و صامت اللہ کے حضور میں کھڑا ہے. ایسے ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے آ کے تیر مارا اور انہوں نے تیر نکال کے پھینک دیا اور نماز پڑھتے رہے، سوئی چوب جائے آدمی کو، تڑپ اٹھتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا تھا، اور اس کے ثمرات بھی ایسے ہی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں، اب ان تک کون پہنچ سکتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے نفل، تو جب نفل پڑھ چکے عشاء کے بعد، تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کرتا اتارا تو وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت یہ تو بھیڑ ہے کرتے میں گھس گئی تھی. انہوں نے کہا اچھا، تو وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جسم پہ دیکھا 29 جگہ پہ اس بھیڑ نے انہیں کاٹا تھا. تو میں نے کہا امام آپ کو نماز میں تکلیف تھی، ان کا ہوئی تو تھی. میں نے کہا نماز کیوں نہیں چھوڑ دی، آپ تو نفل پڑھ رہے تھے. کہنے لگے اللہ سے حیا آئی کہ اس کے سامنے کھڑا ہوں، بڑے شرم کی بات ہے کہ میں اپنی تکلیف کو دیکھوں اور اس کا دربار نہ دیکھوں. یہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق دیکھو دو طرح کا ہے. اور غور کرنا کہ میرا اور اللہ کا تعلق ان میں سے کس پہ مشتمل ہے. ایک وہمی خدا ہے اس سے، اور ایک حقیقی خدا ہے اس سے، فرق کرنا چاہیے. مسلمانوں کے آج کل کی معاشرت دیکھ کے نا اندازہ کیا یقین ہوتا ہے کہ ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جس کا آخرت پہ قطعاً ایمان نہیں. اگر آخرت پہ ایمان ہو تو یہ کام کریں جو اب کر رہے ہیں. انہیں سرے سے موت یاد ہی نہیں. جس خدا کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کے خواب و خیال میں کہیں ہوگا. حقیقی خدا اللہ، اس کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس رہتا ہے، ان کی زندگی ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ ایک ایک قدم پہ چکنے اور ایک ایک پائی کے خرچ، حساب کتاب سب میں پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا ذمہ داری مجھ پہ عائد کی ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا. تو اللہ سے تعلق وہمی ہے، وہم میں کوئی خدا ہوگا کسی کے؟ اور یا پھر حقیقی خدا ہے. اگر حقیقی خدا ہے نا تو اسلام کی قبولیت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس سب سے پہلے انسان میں اخلاقی تبدیلی پیدا کرتا ہے. ہمیشہ اخلاقیات سے بات شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، بلکہ حدیث میں صاف آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے لڑائی میں گالیاں دینی شروع کر دیں اور جس آدمی نے دوسروں کی حقارت تحقیر شروع کر دی اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا رہا، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، یہ آدمی منافق. انساما وسلّہ، الفاظ یہ آئے ہیں کہ اگرچہ روزہ رکھے اور اگرچہ نماز پڑھے. نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس کے ذہن میں جو کوئی خدا ہے نا، اس کی عبادت کر رہا ہوگا. اگر حقیقی خدا کی عبادت کرتا تو اللہ نے کہا ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑتا جو مزے کی چیزیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو اگلی نسل آئی نا امتوں میں، عزاء الصلاح، سب سے پہلی چیز جو انہوں نے برباد کی ان کی نماز تھی. واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے کہ کس چیز میں مزہ ہے. اس لیے مومن آدمی کی زندگی بڑی ڈفرینٹ ہے. اتنی پستی میں کبھی چلا جاتا ہے منافق آدمی کہ سارے جہان کی خبر اس سے لے لو، اپنے جہان کی کوئی خبر نہیں. پوری دنیا پہ اس سے تنقید کرا لو اور اس کی ذات زیر بحث نہیں آ سکتی. دوسروں کی تو زیر بحث کیا آنی ہے، کبھی خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو اپنے پہ خود بحث نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جا کدھر رہا ہوں، کام کون سے ہیں، مصروفیت کیا ہے، مشغولیت کیا ہے، کن اعمال میں زندگی گزر رہی ہے. اگر اسی لمحے موت آ گئی تو پھر اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ اس لیے جو چیز تنہائی اور معاشرت دونوں میں کام آئے نا، کہ آدمی تنہائی میں حق پر رہے اور معاشرے کے ساتھ خیر کا تعلق رہے، بس یہ مومن ہے. کسی سے کوئی سند لینے کی اسے ضرورت نہیں، وہ خود ہی سوچ لے. اگر تنہائی میں وہ حق پر ہے، سچائی پر ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 5-7 خلفاء تشریف فرماتے، ہم بھی ان کی باتیں سن رہے تھے. تو شیخ کے خادم سے کسی نے کہا حضرت کی تنہائی کیسے؟ انہوں نے کہا اتنے سال میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں، تنہائی میں عبادت، مطالعہ، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ اچانک بس اپنے مراقبات، اللہ کے ساتھ تعلق میں رونے لگتے تھے اور کبھی مسکراتے تھے. تو ایک دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تو انہوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ رہے، بس اللہ کو یاد کرتا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ شیخ سے پوچھا کیوں. کہا ایسی تنہائی تھی حضرت. شیخ خود کہتے تھے کہ میں جب مدرسے کے کاموں سے فارغ ہو کے تنہائی میں اپنی کتابوں میں آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں چلا جائے. تنہائی میں حق پہ اور معاشرے میں نافع شخصیت، نفع دے لوگوں کو، بس یہ کام مومن ہے. جتنی اس میں تکمیل ہوگی اتنا ہی کامل ہو جائے گا. اور منافق آدمی تنہائی معاشرت سے بدتر اور معاشرت تنہائی سے بدتر. منافق آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے مداہنت اور مدارات میں فرق ہے. ایک ہے مدارات، مدارات کا مطلب ہے دلجوئی کرنا، مدارات کا مطلب ہے دوسرے کا لحاظ کرنا، مدارات کا مطلب ہے دوسرے کی رعایت کرنا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. سیرت میں بہت جگہ ایسے آیا ہے لوگوں کی تلواریں ابھی خون سے دھلا نہیں مسلمانوں کا. غزوہ احزاب میں، احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قائد آیا تھا اہل مکہ سے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوری قیادت کی. ظاہر جنگوں میں جو ہوتا ہے سو ہوا. اس سے پہلے وہ احد میں آئے تھے اور احد میں بھی قیادت انہی کے پاس تھی. اور اس احد کی جنگ کے بعد یا خندق کی جنگ کے بعد ایک آدمی مکہ مکرمہ جا رہا تھا. ابھی لڑائی ہوئی ہے، ابھی ایک دوسرے کے لوگ باقی ہیں، زخم آئے ہیں، سب کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھا مکہ جا رہے ہیں؟ ان کے جی مکہ حاضر جی. تو کچھ تحفے دیے اور فرمایا یہ ابو سفیان کو دینا. یہ کیا ہے؟ یہ مدارات ہے، یہ دوسرے کی رعایت کرنی ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے وصاحب بالجنب، اور جو تھوڑی دیر کے لیے سفر میں تمہارے ساتھ دوسری سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے نا، اس کا بھی خیال کرو. حالانکہ کتنا سفر ہوگا، گھنٹہ، دو گھنٹے، دس گھنٹے، جتنا بھی ہو، بہرحال اس نے تو ختم ہو جانا ہے. فرمایا اس کی بھی رعایت کرنی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. مزارات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ عمل تھا، اتنا زیادہ عمل تھا کہ وہ چیزیں کبھی منگاتے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اچھی لگتی. اہلیہ ہیں، نہایت بےہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بیوی کا غلام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ولیعوذ باللہ. یہ مدارات ہے، دوسرے کی رعایت کرنی ہے، محبت کا اظہار ہے، طریقہ ہے. یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملیں گی؟ حبشی کا جنازہ، ان کا حبشہ والوں کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے نجاشی کی قبر سے ایک نور اٹھتا ہے. ہندوستان میں جماعت اسلامی کے امیر تھے مولانا ابو اللیث. کسی بھی فرقے سے کوئی بھی آدمی اگر اس کی خیر اور خوبی کی چیز ہے نا، تو اسے بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اس فرقہ واریت اور تعصب نے، علمی تعصب نے ہمیں بڑی خیر سے محروم کر دیا. ہم کسی آدمی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے جو ہمارے فرقے اور ایک خاص طبقے سے تعلق نہیں رکھتا. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ممکن ہے خیر اسی میں. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اتنی زبردست سیرت، اتنی بلند بلند مرتبہ شخصیات ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان گمراہ فرقوں سے مناظرے کے لیے جاتے ہیں تو کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا، بیٹے نے پوچھا، حماد نے کہا ابا آپ جاتے ہیں کس؟ ان کا بیٹے میرے دیکھا نہیں تم نے کبھی کہ میں کبھی پہلے نہیں بولتا، میں چپ بیٹھا رہتا ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی یہ چیزیں. جب وہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو پھر تردید کرنا باطل عقیدے کی مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے، تو پھر میں بولتا ہوں، کیونکہ پھر نہ بولوں تو گناہ کی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ آپ بہت بحث کرتے ہیں گمراہ فرقوں میں. انہوں نے کہا، خدا کی قسم زندگی بھر کسی ایک بحث میں بھی میں شامل نہیں ہوا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ دل سے میرے دعا نکلتی رہی کہ اللہ حق اگر اس کی زبان پہ ہے تو اللہ وہ مجھے اس کے تابع کر دے، اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے اس کے انڈر کر دے. یہ وہ مخلص لوگ تھے جن کے دلوں میں اخلاص نے گھر کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدارات ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلق ہے، دوسروں کی محبتیں ہیں، پوچھنا ہے، سلام بھجوانا ہے، کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی حدیث میں طرح طرح کی. مدینہ منورہ پہنچ کے ہجرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کراتے تھے اور اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے دیکھا. اس حد تک یہ مدارات اور دوسروں کا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حالہ ملنے کے لیے آئیں اور انہیں دروازے پہ دستک دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، پوچھا کون، تو انہوں نے کہا، تو جیسے بہنوں کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور جلدی سے دروازہ جا کے کھولا اور فرمایا خدیجہ آ گئی، حالانکہ ان کی وفات کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا. فرمایا خدیجہ آ گئی، تمہیں دیکھتی رہی، تو جب حالہ کو دیکھا تو فرمایا ہو حالہ میں سمجھاتا میری بیوی آ گئی، خدیجہ آ گئی. یہ سب مدارات ہی تو ہیں. شریعت اسی لیے شریعت جو باتیں سکھاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جو نان مسلمز ہیں نا، ان کے دلوں میں ہماری محبت کا پیدا کرنا یہ فرض ہے ہم پہ. ہم کیوں اتنی مکروہ تصویریں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی نفرت کریں اور ہمارے دین سے بھی نفرت کریں؟ ایک ہے مداہنت، وہ حرام ہے، عرض کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے، لیکن مدارات، ایک دوسرے کی رعایت کرنا، محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا، بے تکلفی سے رہنا، یہ اصل شریعت کا مزاج ہے. اور ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے پیری مریدی کا، ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے طبقات کا، ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے کہ شیخ اور پیر اور پھر ان کی کرامتیں اور کشف، بس وہ بیان کرتے رہو اور باقی کچھ نہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدارات کا اندازہ کرو کہ یہ اسامہ، جن کا ابھی ذکر ہم نے کیا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، عرفات کے میدان میں آپ اونٹنی پر بیٹھے شام کو، ظاہر مغرب تو پڑھنی نہیں تھی، تو جا کے پڑھنی تھی مزدلفہ میں، تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اٹھی ہے، ان کو لے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 1 لاکھ کے قریب آدمی اپنے اپنی جانوروں پہ سب، اور اچانک آپ نے اونٹنی روک دی اور آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ تو آپ جو لوگ تھے ان کا اللہ کے رسول، وہ شاید کسی ضرورت کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے، روک دی اونٹنی، 1 لاکھ سے زیادہ سواریاں رک گئیں. تو یمن والوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رک گئے؟ تو انہوں نے کہا اسامہ کی وجہ سے. تو اسامہ آئے تو یمنیوں نے کہا اچھا یہ کالا چپٹی ناک بدصورت، اس کی وجہ سے سب کو روک دیا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے ذہن میں آیا کہ اللہ خیر کرے اب ان کا ایمان چھن جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر اعتراض کرنا یہ ایمان کو باقی نہیں رہنے دے گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ ایمان کھو دیں. اور پھر فرماتے تھے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہوئے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا، میں نے دیکھا تو یہی یمنی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے پر انتظار. یہ اسامہ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو بچے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بٹھا دیا، اپنے پیچھے بٹھایا اور پھر چلے. یہ مدارات ہی تو ہیں. وفات سے 1 رات، یعنی صبح وفات ہو گئی، آخری رات ہے، بار بار پوچھ رہے علی آئے؟ ان کا آپ کے کام میں گئے ہوئے. اچھا علی آئے؟ عرض کیا گیا جس کام پہ آپ نے بھیجا تھا وہاں گئے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جتنی خواتین تھیں دوسری طرف کو چلی گئیں اور آپ اور وہ تنہا رہ گئے. اور آپ نے کہا میری بات سنو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے اونچی آواز میں، تو مجھے اشارہ فرمایا کہ جھک جاؤ. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ 30 سال عمر ہے، کڑیل جوان ہے، طاقت ہے، سب کچھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کی پٹیاں پکڑی اور اتنا قریب ہو گیا کہ میرے کان گویا ان کے ہونٹوں سے لگ گئے، اور اتنی دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے کہ میرے کندھے تھک گئے، درد ہونے لگا مجھے ہلکا ہلکا. یہ سب مدارات. ابن جوزی نے قصہ لکھا ہے، اب ابن جوزی کے پاس اس کی اصل کیا تھی یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ مجھ سے اچھے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو, تمہارے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا والسلام علیہ, یحییٰ پر اللہ کی سلامتی. یہ یحییٰ جو ہیں قرآن میں آیا ہے نا ان کا نام. یہ بائبل اگر آپ دیکھیں تو اس میں جان, یہ جان یحییٰ ہی کا نام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پہ سلام میں نے خود بھیجا ہے, والسلام علیہ یوم ولدت, اللہ کی سلامتی ہو اس دن پہ جس دن میں پیدا ہوا. اور یحییٰ تم پر اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ خدا کی سلامتی ہو یحییٰ پر. یحییٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے, اتنے زیادہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹا دیا تو اللہ نے کہا لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے کائنات میں کسی کا نام یحییٰ ہم نے رکھنے ہی نہیں دیا, یہ نام تمہارے بیٹے کے لیے ہم نے سنبھال لیا تھا. خدا کا تعلق. اسی لیے جو اتنے سوالات کرتے ہیں نا, دیکھیے کسی عمل کی اصل اگر ثابت ہو, کسی بھی عمل کی, نیکی کے عمل کی اصل اگر ثابت ہو کتاب و سنت سے, اور لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگیں تو اس غلط استعمال کو روکا جائے گا, اصل کی نفی نہیں کی جا سکتی. ایک آدمی ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کو چھوڑے, نماز تو پڑھے نا, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم نماز ہی نہ پڑھو. یہ اصل ہے اصول اس فتوے کا جو بعض بہت سے لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ ہیپی کرسمس, ہم کہتے ہیں جائز ہے, ہم کہتے ہیں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق پیدائش کا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے, خود خدا نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, اصل ثابت ہے اس کی. اور بالکل اس مدارات کے علاوہ مداہنت ہے, اور مداہنت یہ ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا تاکہ وہ خوش رہے, یہ حرام ہے. کسی کی مذہبی رسومات میں ہم کیوں جائیں, ہم کیوں جا کر آخر سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کی پرستش میں شریک ہو جائیں گرجا جا کے. غلط بات ہے بھائی, ہم ہندو ہے, سکھ ہے, کوئی بھی ہے, اس کی مدارات ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے, بٹھانا ہے, کھانا پینا ہے, دوستی ہے, گپ شپ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن جا کر حسن ابدال میں اور ان جگہوں پہ جا کر ان کے ساتھ ان کی عبادت میں بھی شریک ہو جائیں, ہندوؤں کی بتوں کی پرستش میں بھی شریک ہو جائیں, اس پہ بھی دودھ چڑھانے لگیں اور اس کے بھی انڈے پیش کرنے لگیں اور یہ کرنے لگیں, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں. مداہنت کہتے ہیں کہ دوسروں کی عبادت کے وہ مراحل جن میں کفر اور شرک تک آ جاتا ہے اس میں شمولیت تاکہ وہ خوش رہیں, یہ غلط بات ہے. اس کے لیے وہ آیت ہے لکم دینکم ولی دین, اللہ نے ہمارا دین ہمارے لیے رکھا ہے, تمہارا دین تمہارے لیے رکھا ہے. یہ جو اب عید گزری تھی اس میں امریکہ کی ایک ریاست میں میئر نے بھی آ کے نماز پڑھی, یہ ان کی اپنی مرضی ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان اٹھ کے اگلے دن چرچ چلے جاتے, یہ غلط بات ہے بھائی. عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے, عقیدہ ہے, اس میں شرکت نہیں ہے. شرکت مدارات میں, شرکت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں شرکت ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دوسروں کی عبادات کے مراسم بھی بجا لانے لگے. تو یہ چیزیں انسان کو خود سوچنی ہے, طے کرنی ہے. ان عبادت کے مراحل میں سے رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ کس کے لیے نہیں کیا جا سکتا. سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 50 سال کی عبادت ایک انڈے پہ ضائع کر دیتا ہے. پوچھا گیا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا جب بتوں کی تعظیم میں ہندوؤں کے ساتھ مل کے بتوں کی نظر پیش کرتا ہے نا تو 50 سال کا مسلمان کافر ہو جاتا ہے. یہ عبادت ہے. عبادت کے مراسم اللہ کے علاوہ کیوں کسی کے لیے؟ وہ جو اس نے سورہ فاتحہ میں کہا ہے نا ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اپنے شعور کے کمال کے ساتھ اللہ کا اعتراف ہے. اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، زبردست چیز ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ حضوری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی؟ احسان کیا چیز ہے؟ تصوف کیا چیز ہے؟ اللہ کے حضور میں مستقل پرماننٹ دائمی حضوری کا نام احسان ہے اور تصوف ہے. بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ تعالی کی عبادت ایسے جیسے تم دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو بہرحال دیکھ رہا ہے. دو درجے اللہ کی عبادت میں، اتنا سرشار رہنا اور اس کیفیت میں رہنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اللہ مجھے دیکھ رہا. بس یہ ہے ساری زندگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بندگی بھی یہی ہے، عبادت بھی یہی ہے، تصوف بھی یہی ہے، طریقت بھی یہی ہے، سب چیزیں اسی کی پریکٹس ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اللہ کے حضور میں آتا ہے، وہ ان سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، اس چیز سے بچا لیں، یہ کر لیں. اس سے بڑی حضوری اور کیا ہے؟ سب سے بڑی حضوری یہ دعا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. دعا مانگ رہا ہے اور مسجد کا بھی جائزہ لے رہا ہے کہ کیا کیا چیز بنی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور پھر باہر ویگن بھی کھڑی ہے، جلدی بھاگو. تو اس دعا کی ضرورت اتنی کیا پیش آ گئی تھی؟ بہت سے لوگ جنہیں اللہ نے فراغت اور سہولت دی ہے نا، انہیں اب خدا سے بھی کوئی زیادہ تعلق نہیں رہ گیا. وہ لوگ جن کی زندگیاں فاقے میں گزرتی تھی نا، اور جن کو مہینے کے آخر پہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کا خیال اور یہ چیزیں مجبور کرتی تھیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھیں، اور ماں جس کو مجبور کرتی تھی دل کی حالت کہ اپنے بچوں کے لیے رشتے کی دعا، اپنی بچیوں کے صحیح ٹھکانے کی دعا، اور یہ اور وہ، اور اپنے بیٹے کے لیے بہت سی چیزیں مانگنی. اب جن کو اللہ نے سہولت دے دی نا، ان سب کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سائیکل نہیں میسر ہوتی تھی تو اس وقت خدا کے ساتھ دل لگ جاتا تھا لوگوں کا، اب مرسیڈیز اور کیا کیا بی ایم اور کیا کیا گاڑیاں آ گئی ہیں، اب ضرورت ہی کیا رہ گئی ہے جو اللہ سے مانگے. حج میں ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ایک خاتون ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دوسری خاتون نے ان سے کہا کہ باجی دعا مانگ لیں. اس نے کہا اتنی دعائیں مانگی ہیں، اب رہی کوئی نہیں گئی، ان کا کیا مانگوں اللہ سے، اب سمجھ نہیں آتا. یہ حال ہے، تھوڑی چیزیں اللہ سے مانگنے کی، وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ تعلق ہے. لوگ غور نہیں کرتے اس آیت پہ کہ اللہ تعالی کا اعتبار ہے، اور یہ اعتبار بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اس کا اعتبار ہے، اور اسے ہمارا اعتبار ہے. شارپ چیز آپ دیکھیں، تلوار کی دھار، مثالیں دی جاتی ہیں نا، پلسرات ایسا ہوگا اسے تلوار کی دھار. اسی میں چھوٹے پیمانے پر آپ دیکھیں تو بلیڈ اس طرح. یہ جتنے حجام ہوتے ہیں وہ اس طرح حلق پہ چلاتا ہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے اعتبار ہے کہ یہ اس طرح میری شارگنی کاٹے گا, یہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کا اعتبار ہی تو ہے. اور اسے بھی اعتبار ہے اس کا کہ مجھ سے خوف اور ڈر کی نہیں بلکہ محبت اور سکون کی حالت میں بیٹھا ہے, یہ اعتبار ہے. اللہ کا اعتبار ہے اپنے بندوں پہ, اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو ختم نہیں کر دیا اور بچوں کی پیدائش رک نہیں گئی. اللہ کو اعتبار ہے انسانوں پہ کہ میرے بندوں میں کچھ تو ہیں جو مخلص ہیں, کچھ تو ہیں جن کی راتیں میری یاد میں گزرتی ہیں. اور بندے کو اعتبار ہے اللہ پر, اور اس اعتبار ہی کی وجہ سے اتنی قربت ہے خدا کی اور بندے کی, اتنی قربت ہے کہ آپ ہر آفس میں کہیں بھی آپ چل جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پورا چینل ہوتا ہے, چینل میں فائل گئی آفیسر کے پاس, پھر سیکرٹری کے پاس, پھر منسٹر کے پاس, پھر وہ اسی ترتیب سے واپس نیچے آ جائے. یہ ترتیب چینل ایسے ہی قائم ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے اس چینل کو ایک جگہ توڑ دیا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ربنا قریب, ہمارا پروردگار قریب ہے, فننادی, ہم آہستہ آہستہ دعا مانگا کریں, ہم بعید فننادی, اللہ دور ہے اور ہم چیخ چیخ کے بولیں ہماری آواز خدا تک پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے عرض کرنا تھا, یا اللہ کو ظاہر علم تو تھا ہی کہ یہ سوال آیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا چینل وائز کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ میرے بندوں کو کہیں میں قریب ہوں. ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. یا سالونہ کان الشہر الحرام, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینے مکرم محترم کون کون سے ہیں, کل آپ ان کو بتائیے. یہ بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے, آپ ان کو یہ کہہ دیجئے. اس موقع پہ آ کے چینل توڑ دیا اللہ نے. اللہ نے کہا اذا سالک عبادی انی, جب میرے بندے آپ سے سوال کریں نا کہ میں قریب ہوں یا ان کے سے دور ہوں, تو اب کیا ہونا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا تھا نا کہ آپ کہیں نہیں. اللہ نے کہا اذا سالک عبادی انی, جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں, فانی قریب, لوگو میں تم سے بہت قریب ہوں. ڈائریکٹ ہو گئے. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارتے ہیں. فلیؤمنوا بی, بندو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ پر اعتبار, میرا اعتبار کرو, مجھ پر اس چیز کا اعتماد کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں. فلیؤمنوا فلیستجیبوا, انہیں چاہیے مجھ سے دعا مانگے, تمہیں چاہیے تم مجھ سے دعا مانگو. ڈائریکٹ کر دیا اس کو. تو اس لیے دعا کا یہ چینل ہے, یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا ہے. اس میں بھی آدمی غافل رہے کتنی بدقسمتی. اور وہ دوسرا چینل عبادت کا, اس میں اس بات کا غلبہ, استعانت, اس میں بندگی اور حالت احسان کہ حضوری ہے اللہ کے ہاں بس عبادت میں, اور براہ راست تخاطب ہے اللہ سے دعا میں. تو نماز میں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ جتنی نیکیاں ہیں نا یہ سب عارضی ہیں, یہ بندگی کا بھی جوہر ہے, یہ اس ہیرے پرل کا بھی اصل مسئلہ یہ ہے. اگر اپنے آپ کو صحیح ٹھیک رکھنا ہونا تو ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ نیکی عارضی ہے اور گناہ یقینی ہے. بس نیکی عارضی ہے, اللہ کی توفیق سے آج نماز پڑھ لی ہے, میرے اپنے نفس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اثر پڑوں گا کہ نہیں پڑوں گا, کوئی اعتبار نہیں اس نفس کا, اس شیطان کا, کہ کہاں سے کہاں لے جائے. جو نیکی ہو گئی ہے یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے, میرا کیا حصہ ہے اس میں, کچھ بھی. اور گناہ یقینی ہے, وہ میں نے کر کے ہی رہنا, حالت ایسی خراب, یہ بندگی ہے. جتنی بندگی کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے نا اتنا ہی اللہ کی قربت آتی جاتی. سب سے بڑا رنگ جو انسان پر چڑھتا ہے نا وہ بندگی کا ہی. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آخر پہ فرمایا ہے صبغت اللہ, اور اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور لوگوں اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کون. عیسائیوں میں بیپٹسٹ, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پہ رنگ ڈالتے ہیں نا, خوشی رنگ جو تھے یہ خوشی کے اظہار کے لیے اور ماتم کے اظہار کے لیے ہوتے تھے. اب بھی نیا پوپ جب وہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں سے سموک, دھواں نکلتا ہے ویٹیکن سٹی میں, اور وہ رنگ ہوتا ہے دھوؤں کا, سیاہ دھواں, سفید, کیا کیا, تو اس رنگ کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا. اب تو ظاہر ہے کہ وہ تہذیب اور ثقافت آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی, وگرنہ کبھی آج سے 100 سال پہلے بھی جب کوئی عورت اپنے بیٹے کے رشتے کی خبر دینے جاتی تھی شادی کی, تو بڑے بیٹے کی شادی کی خبر دینے کے لیے ہندو, مسلمان, سکھ, یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جاتے تھے, تو وہ سفید دوپٹہ پہن کے جاتی تھی, تو جو جن کو دعوت دیتی تھی اس پہ رنگ ڈالتے تھے کہ مبارک ہو. یہ رنگ مبارکباد کا اظہار تھا کہ رنگوں کے ذریعے سے سبز رنگ ہمیشہ سکون کی علامت مانا گیا ہے, اطمینان کی علامت مانا گیا ہے. ترکوں نے اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گنبد ہے اسے سبز کر دیا تھا کہ لوگوں کو اطمینان, امن کا پیغام پہنچے کہ یہاں وہ ہستی تشریف فرمایا جس نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا, اور انسانیت سے وہ پابندیاں ختم کی جس نے انہیں جکڑ رکھا تھا. یہ رنگوں میں یہ چیز تھی. اب ذوق ہی مٹ گیا, تو جو ذوق مٹ جائے مر جائے تو پھر اس کا اب آدمی کیا کرے. دلی میں ویسے بھی ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے ذوق کا, تو اب وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کون سا رنگ استعمال کرنا ہے, کیا چیز استعمال کرنی ہے, کس وہ ٹیسٹ کا جو اظہار ہے یا ٹیسٹ جس کا جو ہے اس کا دکھانا. اب وہ تہذیب مٹتی چلی جا رہی ہے نا, اس لیے کہ انسان اب انسان سے زیادہ معاشی حیوان بنتا چلا جا رہا ہے. وہ انسانیت کا رنگ اللہ نے اسی لیے رنگ کو کہا کہ من احسن من اللہ صبغہ, لوگوں اللہ کے رنگ سے بڑا رنگ کون سا ہے. اور اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ اس کی ایک ہی پہچان ہے بس. جب کبھی وہ آ جائے نا, تو اگر 100 سال عمر ہے تو 1000 سال کا سجدہ کرنا چاہیے, ایک لمبا. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد, ایک لمبا سجدہ کرے, کیونکہ موت کے بعد بھی عبادت کی توفیق ملتی ہے. موت کے بعد زمانہ یہ نہیں رہتا, یہ جو ٹائم ہے, سپیس بھی یہ نہیں رہتی. ٹائم اور سپیس کا سارا چکر اس زمین کے اوپر اوپر ہی ہے. جب کوئی نیچے چلا جاتا ہے تو ٹائم بھی ختم اور سپیس بھی ختم. اسی لیے روح کو جتنی طاقت ملتی ہے موت کے بعد, اتنی تو زندگی میں اس کی طاقت نہیں ہوتی, کیونکہ زندگی میں روح جسم کے تابع رہتی ہے, اور وہاں پہنچ کے جسم تو ایسے اتار کر ہٹا دیا جیسے رضائی اتار دے کوئی آدمی, وہاں روح اپنی اصل صورت میں آ جاتی ہے. تو اس روح کو جس پہ بندگی کا رنگ ہو وہاں عبادت, اس کی توفیق ملتی ہے جس عبادت کے ساتھ زندگی میں اس کو محبت تھی. پیسے خرچ کرتا ہے, بڑی گہری بات, لیکن روح پیسے کو خرچ کرتی ہے کیونکہ زندگی میں اسے خیرات سے محبت تھی. وہاں روح نماز پڑھتی ہے کیونکہ زندگی میں اسے سجدے سے محبت, وہاں روح دعا مانگتی ہے. اس لیے کہ روح کو خدا کی عبادت کے ساتھ مناسبت ہو گئی تھی. یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ کئی ہفتے چاہیے. روح کو جس چیز سے مناسبت ہوتی ہے نا زندگی میں, مرنے کے بعد اسی حالت پہ چلی جاتی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ تعالی کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے تھے. تو میں نے سوچا حضرت کو تو جنت میں کہیں ہونا چاہیے تھا, کہاں ہونا چاہیے تھا, یہ حضرت کہاں کھڑے ہیں. تو میں جب قریب ہوا تو دیکھا وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آزادی دے دے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دے. زندگی ساری سیاست, ریشمی رومال کی تحریک اس میں گزری نا, آزادی کے لیے جد و جہد. تو انہوں نے کہا میں نے حضرت کو اس حال میں دیکھا. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے یہ. خیر ہماری تصدیق کیا اور تردید کیا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا. لوگ کہتے ہیں یہ بعد والے کی حکایت, ایسے ہی نہیں یار, یہ جو کچھ بڑے کہتے ہیں نا کوئی اس کی اصل ہوتی ہے. کتاب و سنت میں ہمارے علم کی قلت ہمیں اصل تک پہنچنے نہیں دیتی. ان نے والد سے کہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا والد آج میں نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا بیٹے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کیوں قتل کیا گیا, اللہ میرے قتل کی وجہ کیا ہے, مجھے کیوں لوگوں نے امت نے مار دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا آسمان سے دو پرنالے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور خون ہے کہ تھمتا ہی نہیں ہے, پرنالے بھرے ہوئے ہیں خون سے اور خون ہی خون جاری. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سہم گئے ان کا یہ خواب سن کے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے حسن رضی اللہ عنہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں تم بھی تو سنی رہے ہو. پھر جو بعد میں دو جنگیں ہوئی ہیں نا جن میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, وہ اصل شاخصانہ تھا اس قتل کا کہ امیر المومنین شہید کیے گئے اور خلافت کو توڑنے کی بات. اس لیے جس چیز میں روح کو مصروفیت ہوتی ہے نا مرنے کے بعد بھی وہ رنگ اس پہ جاری رہتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کافروں پہ بھی جاری رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جو خودکشی جس طرح کرتا ہے جہنم میں پھر وہ اسی میں مصروف رہتا ہے. بس اسے گولیاں کھائی تھی نا تو اب جہنم میں جا کے پانی پیے گا اور گولیاں نکلے گا. آپ نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو جس چیز سے مارا ہوتا ہے اسی کو جہنم میں اسے دے دیا جاتا ہے, مارتے رہو. اللہ کا رنگ جب کسی پہ غالب آتا ہے نا تو بس اس کی صرف ایک چیز کافی ہے کہ اس آدمی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. بس غافل سے غافل آدمی بھی اس آدمی کو دیکھتا ہے نا, اس کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, تو اسے فوراً خیال آتا ہے کہ یار بڑا عاجز بندہ ہے, بڑا مسکین ہے, یہ اللہ والا. وقی رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین تبع تابعین میں سے تھے, وہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا کیا عبادت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. یہ بندگی کی بہت بڑی علامت ہے. تو اس لیے ہمیشہ بچے گناہ کی لذت سے اور اس بات سے کہ اس کے اخلاق برباد ہو جائیں. سب سے بڑا گناہ اخلاقیات کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی مدارات ہے لوگوں کے ساتھ محبت تعلق. اسی لیے تو فرمایا ہے کہ میں کسی شخص کا اس سے بدتر گناہ نہیں جانتا کہ جس کے ذمے لوگوں کے معیشت ہو وہ ان کو دینے میں سستی کرے. مینیجر ہے, 10 آدمیوں کی تنخواہیں دینی ہیں اور اسے گھر بھی جانا ہے. بھئی 10 آدمی آپ کے انتظار میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے رزق کی ذمہ داری تم پہ آتی ہے نا تم اس میں تاخیر کر دو جان بوجھ کے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. کتنے ہی آفیسرز ہیں, ایک سائن کرنا ہے نا نہیں نہیں یار میں جا رہا ہوں، اور بسا اوقات معاذ اللہ گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یار سائن کر جاؤ، دوسروں کو تنخواہ مل جائے، پیسے مل جائیں، انہیں کیا پتا کہ ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک لمحہ جب پیسہ نہ ہو تو دوسرے چھوٹے پہ کیا گزرتا. یہ سب مدارات، مداہنت حرام، وہ جائز ہی نہیں. کیوں ہم جا کے بتوں پہ پھول چڑھائیں؟ کیوں ہم جا کے بتوں کے سامنے جھکے؟ قبروں پہ کیوں ہم جا کے سجدے کریں؟ ولیعذ باللہ، یہ غلط بات ہے. لیکن دوسروں کے ساتھ تعلق، اخلاقی بیماریوں میں بدترین بیماری یہ ہے بس کہ گناہ لذت کی وجہ سے کرنا. اللہ تعالی حفاظت کرے.